बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 163 اور 164 کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید آپ سن سکیں گے۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات شارٹ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ ہی لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کو کوئی سوال درپیش ہے یا کوئی ابہام اس کی نظر میں پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معاشی شراکت داری میں بدلا جائے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی اسمبلی نے بی جے پی کی معطل خاتون لیڈر نوپور شرما کے گستاخانہ بیان کی مذمت میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کو کوئی سوال درپیش ہے یا کوئی ابہام اس کی نظر میں پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ ایران نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ابھی ویانا کا راستہ بند نہیں ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمارا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی اپنا کوئی بھی بیان تکنیکی فرائض کے دائرے میں دیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور IAEA کے 5 مارچ کے تحریری بیان پر ایک بار پھر نظر ڈالی گئی ہے، اور اگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو کوئی سوال درپیش ہے یا اس کی نظر میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے تو اس کے جواب کے سلسلے میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے بلکہ صحیح راستے سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو طے کیا جا چکا ہے، اور سفارتکاری کی ٹرین اپنی پٹری پر چل رہی ہے۔ انہوں نے ایران کی جانب سے پیش کی جانے والے تجاویز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مقابل فریقوں کی وعدہ خلافیوں کے باوجود ایران نے مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور ایران نے اپنی تجاویز 2 وزرائے خارجہ کے ذریعے امریکہ بھی منتقل کی ہیں، نیز وقت اور روڈ میپ کا تعین کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران نے سفارتکاری کا راستہ ترک نہیں کیا اور مذاکرات کا عمل پٹری سے نہیں اترا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بین الاقوامی معاہدے سے ایک طرفہ طور پر علیحدہ ہونے کا فیصلہ اور اعلان کیا، اور ایران پر مختلف قسم کی سخت ترین پابندیاں نافذ کر کے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ایران کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکے، مگر اسے منہ کی کھانا پڑی اور اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہا۔ اور بری طرح سے شکست کا اسے سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ ایران ایک اچھے اور پائیدار سمجھوتے کے لیے آمادہ ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اس راستے کو طے کر کے کہ جس پر چل کر سمجھوتے پر دستخط ہو سکتے ہیں بین الاقوامی معاہدے میں واپس لوٹے گا. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ پابندیاں ختم اور قانون پر عمل کر کے مسئلوں کو بخوبی حل کر سکتا ہے. واضح رہے کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے العربیہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات تعطل سے دوچار ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے حالیہ دعوے کی تکرار کرتے ہوئے بھی کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی ایران میں پائے جانے والے حقائق کے بارے میں وضاحت پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تاہم اس ایجنسی نے ایران سے کیے جانے والے کسی بھی تکنیکی سوال کا جواب دریافت نہیں کیا ہے. رافائل گروسی کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب ایران کی سبھی ایٹمی سرگرمیاں آئی اے ای اے کی مکمل نگرانی میں انجام پا رہی ہیں, اور یہ عالمی ایجنسی بارہا اپنی رپورٹوں میں یہ بھی تصدیق کر چکی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی بھی طرح کا کوئی انحراف نہیں پایا جاتا. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معاشی شراکت داری میں بدلا جائے. اسلام آباد میں سعودی عرب کی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک جان دو قالب ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے سعودی بھائیوں کو ہمارے دوسرے گھر سعودی عرب سے ان کے دوسرے گھر پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے بغیر کسی سیاسی تفریق کے پاکستان کے ہمیشہ مالی, سفارتی اور ہر شعبے میں غیر مشروط حمایت کی ہے, جس پر ہم سعودی شاہی خاندان کے شکر گزار ہیں. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں مؤخر ادائیگی پر تیل دیا. گزشتہ برسوں کے دوران بھی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اربوں ڈالر سے سعودی فرمانروا اور ولی عہد نے پاکستان کی مدد کی, جس سے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی جسے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بہت سی مؤثر اصلاحات متعارف کروائیں. اصلاحات سے سعودی عرب نئی ترقی کی منزل کی جانب گامزن ہو رہا ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ہمارا دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا. ہم نے مختلف شعبوں میں تجارت میں اضافے کے حوالے سے بات چیت کی, خاص طور پر پاکستان کے مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری سے متعلق بات چیت کی گئی, جس کے ذریعے سعودی سرمایہ کار منافع کما سکیں. ان کی سرمایہ کاری کو ریاستی قوانین کے مطابق مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا. اس طرح سے سعودی سرمایہ کار پاکستان سے منافع کما سکتے ہیں. ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی اسمبلی نے بی جے پی کی معطل خاتون لیڈر نوپور شرما کے گستاخانہ بیان کی مذمت میں قرارداد منظور کی ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جہاں توہین رسالت پر احتجاج بدستور جاری ہے, وہاں اس ملک کی ریاست مغربی بنگال کی اسمبلی نے بھارتی جنتا پارٹی کی معطل خاتون لیڈر نوپور شرما کے گستاخانہ بیان کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی ہے. اس موقع پر بی جے پی کے اراکین اسمبلی نے اس وقت احتجاج شروع کیا جب مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی اسمبلی سے خطاب کر رہی تھیں. ممتا بنرجی نے سوال کیا کہ ہم نے اس وقت کارروائی کی جب ریاست میں تشدد ہوا, لیکن نوپور شرما کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ نوپور شرما نے اپنے متنازعہ ریمارکس پر اپنی جان کو لاحق خطرات کی وجہ سے کولکتہ پولیس کے سامنے پیش ہونے کے لیے مزید چار ہفتے کی توسیع کی درخواست کی ہے. بی جے پی کے ترجمان نوپور شرما اور بی جے پی دہلی کے لیڈر نوین جیندال کے گستاخانہ بیانات کے خلاف پورے ہندوستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے, جبکہ دنیا کے بیشتر اسلامی ملکوں میں بھی سرکاری طور پر احتجاج کیا گیا تھا. ادھر ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی حکومتی اسکیم کے خلاف کل ہندوستان بند کا اعلان کیا گیا, جس کے نتیجے میں پورے ملک میں 550 سے زائد ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا. ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی حکومت کی طرف سے فوج میں 4 سال کے لیے بھرتی کی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف پچھلے کئی دن سے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں, اور کل پیر کو پورے ہندوستان میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا. بہار, اتر پردیش, ہریانہ, پنجاب, اتراکھنڈ, مدھیہ پردیش, مہاراشٹر اور کئی دیگر ریاستوں میں طلبا اور نوجوانوں نے سڑکوں پر اتر کر اگنی پتھ اسکیم کے خلاف شدید احتجاج کیا. ملگیر ہڑتال کے اعلان کے پیش نظر پورے ملک میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. اس کے باوجود مختلف ریاستوں, خاص طور پر بہار میں کئی ریلوے اسٹیشنوں اور ٹرین کی پٹریوں پر نوجوانوں نے احتجاج کیا. حکومت نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر 500 سے زائد ٹرینوں کی آمد و رفت کو کینسل کر دیا, اور بہت سے ریلوے اسٹیشنوں کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا. شام میں ترکی سے وابستہ عناصر کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی ہے. شام میں دہشت گرد گروہوں کا انضمام اب ترک حکومت کے لیے بحران ساز بن گیا ہے اور گزشتہ روز سے جاری جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے بلکہ ان میں شدت دیکھی جا رہی ہے. فارس نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی شام کے صوبہ حلب میں گزشتہ روز سنیچر کے روز ترکی سے وابستہ دہشت گردوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں. مقامی ذرائع کے مطابق یہ شدید جھڑپیں جو دوپہر سے شروع ہوئیں اور رات تک جاری رہیں ان میں اتنی زیادہ شدت آ گئی ہے کہ گزشتہ برسوں میں ان کی مثال نہیں ملتی. احرار الشام اور الشامیہ فرنٹ کے دہشت گردوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں جن کو ترکی کی حمایت حاصل ہے. دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہلکے اور بھاری ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 7 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے ہیں. جھڑپوں کے دوران کئی ٹھکانوں پر ایک دوسرے گروہ نے قبضے کیے ہیں اور کئی عناصر کو پکڑا گیا ہے. دراصل ترک حکام کئی ہفتوں سے شمالی شام پر حملے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ کرد عسکریت پسندوں کو پسپا کر سکیں. اردوغان کے مطابق پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر سیف زون بنایا جائے گا. اس دوران دہشت گردوں کا تصادم ترکی کے حملے کے منصوبے کو ناکام بنا سکتا ہے کیونکہ اصولی طور پر ترکی ہمیشہ انہیں دہشت گردوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حملے کرتا ہے. داعش کے عناصر کے جیل سے فرار ہونے کے بعد شام کے شہر الرقہ میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. کچھ میڈیا ذرائع نے شام کے الرقہ شہر کی سینٹرل جیل سے داعش کے متعدد عناصر کے فرار ہونے کی خبر دی ہے. فارس نیوز ایجنسی کے مطابق بعض خبری ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ شمالی شام کے شہر الرقہ کے سینٹرل جیل سے داعش کے متعدد قیدی فرار ہو گئے جو ماضی میں داعش کا اہم اڈہ تھا. شامی حکومت کے مخالف گروہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس المرصد السوری نے اطلاع دی ہے کہ کرد عسکریت پسند جنہیں سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF کے نام سے بھی جانا جاتا ہے صبح سے ہی سینٹرل جیل کے ارد گرد فلیگ مارچ کر رہے ہیں. شامی حکومت کے مخالف اس مرکز نے بعض ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فورسز اسٹینڈ بائی پر تھیں کیونکہ سینٹرل جیل سے داعش کے متعدد قیدی فرار ہو گئے تھے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حکومت پاکستان اور TTP کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کا اندیا. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے موجود مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جناب اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حیدری صاحب کو, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب جاوید رشید صاحب. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں غلام عباس حیدری صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی, طالبان کے ترجمان, جو طالبانی انتظامیہ افغانستان میں اس وقت, اس کے ترجمان نے کہا ہے کہ البتہ یہ جمعرات کی بات ہے کہ دو روز پہلے ہی حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان یا TTP کے درمیان مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں صفتی کا, تو اس کے آگے کیا سمجھوتا, کوئی معاہدہ, جنگ بندی, کس طرح سے وہ ایک امن کے دائرے میں شامل ہوں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں, یہ مذاکرات جو ہے, اس سے پہلے جو PTI کی حکومت تھی اس دور میں مذاکرات ان کے شروع ہوئے تھے دونوں ممالک یا دونوں گروہوں کے درمیان, پاکستان کی حکومت اور TTP کے درمیان, جو اس وقت ان کا جو مرکز ہے وہ افغانستان میں ہے. تو اس حوالے سے جو PTI کی حکومت تھی اس میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے.
آپ کہہ رہے ہیں مرکز ان کا افغانستان میں, لیکن افغان حکومت تو اس کو قبول نہیں کرتی.
جی, وہ قبول نہیں کرتی, لیکن جو میڈیا ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہیں پہ رہے, اور جب اب مذاکرات بھی وہیں پہ ہو رہے ہیں ان کے درمیان جو ہے, اور ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ مذاکرات یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو اب جب یہ ایک مخلوط حکومت بنی ہے پاکستان میں تو ایک مرتبہ پھر جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور دونوں جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے اور یہ جو ہے ذبیح اللہ مجاہد جو افغانستان میں جو طالبان کے جو ترجمان ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مذاکرات میں اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے.
یہاں تک یہ مکمل ہو گئے
بہت پیش نہیں مکمل اس حد تک وہ نہیں ہوئے کہ پیپلز پارٹی کا اس پر ابھی جو ہے تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی
جی اس موضوع پر ہم آگے آئیں گے. جی
ہاں لیکن اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے. بقول آپ کے کہ بہت جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات جو ہے گزشتہ دو دن پہلے جو ہے وہ مکمل بھی ہو چکے تھے, صرف باقاعدہ اعلان باقی ہے. ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے اعلان نہیں کیا ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو ہے اس میں جو پوائنٹس ہیں ان پر ابھی ان کا اتفاق نہیں ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے آئندہ چند روز میں اس پر بھی اتفاق ہو جائے, اس کے بعد جو ہے یہ پھر اعلان کریں گے اس حوالے سے.
اچھا ٹی ٹی پی پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت میں تقریباً معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک طرح سے غیر اعلانیہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور پھر جو ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ہے وہ کاروائیاں ہوئیں.
لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہوئے, مذاکرات ناکام ہوئے یا مذاکرات کامیاب ہوئے. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے گزشتہ چند سالوں میں اس قسم کی خبریں آتی رہی ہیں کہ مذاکرات ہوئے ہیں, مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, یا ہم جو ہے معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں لیکن عین وقت پر کہا گیا کہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کا یہ کہنا ہے, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت یا اب جو ہے مخلوط حکومت ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے اب بھی جو ہے مذاکرات ایک طرف سے ٹی ٹی پی پاکستان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, تاہم دوسری جانب سے جو ہے وہ پھر اپنی جو وہ کاروائیاں ہیں ان کی کاروائیاں بھی جاری ہیں, اس لیے جو ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں.
جی ایک بار پھر چلتے ہیں اسلام آباد. ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ رابطہ برقرار ہو چکا ہے پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب جاوید رشید صاحب سے. السلام علیکم جناب. جی جاوید رشید صاحب, یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں, تو مذاکرات مکمل ہونے کا مطلب کیا, کیا کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے؟
دیکھیں یہ معاہدے کی شکل ہی ہے, کیونکہ جب مذاکرات کمپلیٹ ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تمام امور جو ہے وہ طے پاتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے یہ تقریباً تین چار ماہ سے یہ تعلقات یا بات چیت اور تعلقات کے حوالے سے جو طالبان کے درمیان چل رہا تھا, اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ جو فائنل جو کیا اس کے بعد جو ہے وہ بڑی باہمی مشاورت کے بعد جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو ہوئے ہیں. یہ قریبی کردار کے خیر اس میں طالبان افغانستان نے ہی کیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے تو جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ طالبان سے جو مذاکرات میں یہ ہوئے کہ اس میں تقریباً جو ہے تمام امور طے پا گئے ہیں کہ وہ کسی سرحدی تنازعے کے اندر وہ انوالو نہیں ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلائیں گے جس سے جو ہے تحریک
جی. جاوید رشید صاحب اپنا سلسلہ کلام آپ جاری رکھیں گے؟
جی جی.
میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے ٹی ٹی پی پر؟
دیکھیے اس میں جو ہے اعتماد کی صورت حال تو یہ ہے کہ اعتماد تو ہر صورت میں اس کے بیچ میں جو ہے تمام ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس بات کی گارنٹی لی ہے جو ہے اپنی مومنٹ میں جو ہے وہ دہشت گردی کو شامل نہیں رکھیں گے, اور بہت سی چیزوں کے معاملات میں جو وہ ان کا تھا وہ تو اس طریقے کار کو یاترا جاری نہیں رکھیں گے. اس لیے جو ہے تحریک طالبان افغانستان نے جو گارنٹی بھی دی ہے ان کے بارے میں حکومت پاکستان کو کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو کام ہے اس کو چلنے دیا جائے اور ان کے اندر رکاوٹیں جو ہے سب ختم کر دی جائیں, اور ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ حکومت پاکستان میں کسی طریقے سے تنگ نہیں کرے گی.
اچھا جاوید رشید صاحب, کیا یہ بھی سمجھا جائے کہ اب جبکہ افغانستان سے امریکہ نکل چکا ہے ذلت آمیز طریقے سے, تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کے موقع میں کچھ نرمی آئی ہے؟ چونکہ کہا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو اختلاف تھا, جو کشیدگی تھی, اور جو مسلحانہ کاروائی, دہشت گردانہ کاروائی انجام دیتے تھے ٹی ٹی پی والے, اس کی ایک بنیادی وجہ, بڑی وجہ امریکہ بھی تھا.
جہاں تک یہ آپ کا یہ سوال ہے اس کا یہ ہے کہ امریکہ ظاہری طور پر جو ہے وہ افغانستان سے گیا ہے, اور ویسے اس کے جو معاملات ہیں وہ افغانستان کے اندر وایا دوہا اسی طرح ہی چل رہے ہیں, اور ہر اس میں جو ہے وہ ان کی تبدیلی آ رہی ہے, اور اس میں مذاکرات میں بھی تبدیلی ان کی آتی رہتی ہے. تحریک طالبان کے حوالے سے ان کے جو خدشات سے تعصبات تھے, اس کے لیے طالبان افغانستان میں دور کیے ہیں, پاکستان کے بھی امریکہ کے بھی دونوں کے انہوں نے تعصبات دور کیے ہیں. اس لیے کہ جو نیکسٹ ابھی جو دو تین ماہ کے بعد جو امریکہ کے تسلیم کرنے کے جو معاملہ چل رہے ہیں طالبان حکومت کو, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سے امور جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں, اور طالبان افغانستان جو اس بات پر اب ایگری ہے کہ طالبان وہ پاکستان کو بھی گارنٹی کرتے ہیں, اور پاکستان کو بھی پاکستان کے فوری طور پہ طالبان افغانستان کو تسلیم کر لیں. جی
اچھا, جو طالبان کے بارے میں, جو پاکستان کے اندر جو طالبان ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, اور افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک گروپ نہیں ہے بلکہ مختلف گروپ ہیں. تو خود پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ مختلف ناموں سے طالبان کے گروپ ہیں, ٹی ٹی پی اور دیگر محسود گروپ, فلاں گروپ فلاں گروپ. تو کیا یہ جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے ہیں تو تمام جو طالبان کے گروپ ہیں پاکستان کے اندر وہ سب متفق ہوں گے؟
طالبان کے اندر جو گروپ تو نہیں ہے, بس اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو ہے وہ ہر حوالے سے جو ہے ان کے موقف میں تو یقینیت ہے, وہ ایک جگہ جو ہے اس کو چاہتے ہیں کہ تمام مطالبات ان کے معاملات جو ہے وہ طے ہوں. لیکن جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہے وہ تو ان کی جو ہے ان کی سپرمیسی ہے افغان طالبان کی پاکستان کے طالبان کے ساتھ, اور وہ دونوں لازمی ملزوم ہیں, اور وہ ان کے مقاصد بھی ایک ہی جیسے ہیں, اور ان کے اندر اس حوالے سے کوئی گروہ بندی نہیں ہے اور کوئی تقسیم نہیں ہے.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں, آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا. راہدری صاحب, ابھی آپ نے سنا کہ جاوید رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں طالبان کے مقاصد ایک ہیں. ظاہر ہے کہ افغانستان میں بھی جو طالبان, ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم اس ملک میں ایک ان کے اپنے اعتبار سے اسلامی حکومت قائم کریں گے, اور یہاں کے بھی جو طالبان تھے پاکستان میں ان کا بھی یہی کچھ اس طرح کا مطالبہ تھا, جو کہ کم از کم پاکستان کے حد تک تو ناممکن نظر آتا ہے. تو کیا پاکستان کے طالبان اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں جو حکومت سازی کا ان کا مطالبہ تھا, کیا ایسی اسلامی حکومت ہونی چاہیے جو طالبان چاہتے ہیں؟
دیکھیں, پاکستان میں جو طالبان گروہ ہے, ٹی ٹی پی پاکستان جو ہے, اس کی پوزیشن اس حد تک نہیں ہے کہ وہ حکومت کو پریشرائز کرا سکے کہ آپ جو ہے اسلامی جو تعلیمات ہیں اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں, یا حکومت نے کیا ان کے اس کے مطابق. جتنے بھی پاکستان میں حکومتیں بنی ہیں, چاہے وہ نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو یا تحریک انصاف کی, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے, ہم جو ہے پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے. تو جہاں تک ان کی جو وہ انتہا پسندانہ سوچ ہے, اس کے حوالے سے پاکستان کی تقریباً تمام حکومتوں کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ
تمام سیاسی جماعتوں کا بھی
یہ موقف ہے, مذہبی جماعتوں کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے, اور اس سوچ کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے طالبان جو ہے وہ ایک گروت ہے, طالبان بعد میں ہوا, طالبان نے افغانستان, طالبان پاکستان, بعد میں پھر خراسانی گروپ, اس کے بعد جو ہے پھر عبداللہ محسود گروپ, بیت اللہ محسود گروپ, اس قسم کئی جو ہے گروپ بنتے رہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے طالبان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کی حکومت کو پریشرائز کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے چند سال پہلے, حتیٰ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے, جی ایچ کیو تک جو ہے وہ پہنچ چکے تھے دہشت گرد, یعنی وہ اس حد تک مضبوط تھے, لیکن آہستہ آہستہ اس کی جو ہے پوزیشن پھر دوبارہ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی, اور اب وہ پوزیشن جو ماضی میں تھی اس کی وہ پوزیشن اب نہیں ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسی لیے جو ہے اب طالبان ٹی ٹی جو پی جو پاکستان ہے, اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے پاکستان کی حکومت سے مذاکرات کرے, اور جس حد تک ممکن ہو سکے جو ان کے مطالبات ہیں انہیں منوایا جائے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو کو ملاحظہ فرمایا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جو دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, بہت شکریہ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے یا گر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عابد سے کہا جائے گا تم ایک اچھے انسان تھے اور دنیا میں تمہاری کوشش یہی تھی کہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو اور اپنے زندگی کے سفر میں مختصر سے مال و ثروت پر اکتفا کیا کرو لہذا جنت میں داخل ہو جاؤ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین، اسلامی تربیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا منبع و سرچشمہ وحی الہی ہے، لہذا اسے ہم دینی اور روحانی تربیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براہ راست وحی آتی تھی، اور تمام مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی احکام و قوانین کے تحت تربیت پائی ہے۔ اسلامی تربیت کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پرورش کے لیے عقل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے انبیاء اور رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو عقل و تدبیر کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرنا سکھائیں، اور جس کی معرفت زیادہ ہوگی وہ بارگاہ اہدیت میں مقبول تر ہوگا، اور جس کے حصے میں زیادہ عقل آئی ہے اسے معرفت بھی زیادہ نصیب ہوگی، اور جس کی عقل کامل تر ہے دنیا و آخرت میں اس کا درجہ بھی اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ چنانچہ اسلام نے تربیت کے اپنے بنیادی ہدف کے علاوہ دوسرے اہداف جیسے تقویٰ، عدل و انصاف، برادری و تعاون، دیگر اقوام سے دوستی، فکری صلاحیتوں کی پرورش، معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس اور مکمل اخلاقی شخصیت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ انسان جب تعلیم و تربیت کے متعلق اسلامی پروگراموں کو دیکھتا ہے تو اسے حیرت ہونے لگتی ہے کہ اسلام نے انسان کی تربیت کے لیے اتنے بے مثال پروگرام مرتب کیے ہیں۔ اسلامی تربیت کی صرف یہی خاصیت نہیں ہے کہ اس میں انسانی فطرت و خلقت کی پرورش کے لیے ہمگیر اصول و ضوابط موجود ہیں، بلکہ حقیقی خصوصیت یہ ہے کہ انسانی فطرت اور اس کے ابدی اور ازلی قوانین کو ذات اہدیت سے ملا دیتے ہیں، یعنی تربیت اسلامی کا بنیادی ہدف قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ اسلام جسم و عقل اور روح کے درمیان جدائی کا قائل نہیں ہے، عملی زندگی میں بھی ان قوتوں کے اٹوٹ رشتے کا یقین رکھتا ہے اور فطرت کی تمام صلاحیتوں کو ہم آہنگ کرتا ہے، اور اس غرض سے اس نے تمام ضرورتوں اور پہلوؤں کا خیال رکھا ہے تاکہ مناسب موقع پر ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی بنا پر اسلام نے انسان کے اوقات کو تقسیم کر دیا ہے، عبادت اور تفکر و تدبر کا خاص وقت ہے تو کام کا جو تلاش معاش کا مخصوص وقت ہے، اسی طرح تفریح اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بھی وقت معین ہے۔ اسلامی تربیت کا طرح امتیاز یہ ہے کہ اس میں نفس بشری اور عینی زندگی کو جسم و عقل و روح کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ فطرت کے زیر سایہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی باہمی ربط و ہم آہنگی اور وابستگی کی وجہ سے انسان معین نتیجے تک پہنچتا ہے، جس کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی تربیت انسانی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی خواہاں ہے، اس طرح سے کہ ان صلاحیتوں میں سے جو زمین کو آباد کرنے اور خدا کی جانشینی حاصل کرنے کا موجب ہیں، کوئی صلاحیت ضائع نہ ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسانی صلاحیتوں سے یکساں طور پر استفادہ کرنے سے انسان کی روحانی اور عینی زندگی میں تعادل و توازن پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے، ہم نے تمہیں میانہ رو امت قرار دیا ہے۔ اسلامی تربیت کے ان نکات کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تربیت کی واضح و روشن اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہماگیر کمال پسند ہم آہنگی کی خواہاں اور حقیقی اقدار کی حامل ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد حسن متحری صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی صبح اور شام کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خبریں، تبصرے اور سیاسی گفتگو ریڈیو تہران کی نہایت ہی بہترین ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سیاسی، سماجی اور اسلامی اور قرآنی پروگراموں کا بھی جواب نہیں ہے۔ ماہ محرم میں بھی ریڈیو تہران نے اچھے اور خوبصورت پروگراموں کا آغاز کیا، جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ پروگرام ذبح عظیم اور صبح امید میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے نہایت ہی عالیشان گفتگو کی گئی۔ ماہ محرم ہمیں ایثار و قربانی کا درس دیتا ہے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہاں صبر بھی ہے، استقامت بھی، خدا کی یاد بھی ہے اور دین کی حقیقی شناخت کا پیمانہ بھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے اور آزاد منشی کا درس دیا ہے، ظلم کے مقابلے میں ڈٹنے کا حوصلہ دیا ہے۔ کربلا کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ اور سامعین، محترم محمد حسن مطہری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی مصادف کو 1000 دینار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دینار سے مدینے سے سامان خریدو اور مصر لے جا کر وہاں تجارت کرو۔ مصادف نے کچھ سامان خریدا اور بہت سے تاجروں کے ساتھ مصر کے لیے سفر پر چل پڑے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو اس نے کچھ تاجروں کو دیکھا جو مصر سے مدینے کی جانب واپس پلٹ رہے تھے، تو ان سے معلوم ہوا کہ یہ سامان مصر میں بہت کمیاب ہے اور اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور لوگ اس کے خریدنے پر مجبور ہیں۔ پھر ان تاجروں نے قسم دے کر کہا کہ ان چیزوں کو تم وہاں 2 برابر قیمت میں فروخت کرنا۔ جب مصادف مصر میں داخل ہوئے تو اپنے سامان کو 2 برابر قیمت میں فروخت کر دیا اور خوشی خوشی 2000 دینار لے کر مدینے واپس آ گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور 2000 دیناروں کی 2 تھیلی امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، اے فرزند رسول، میری جانیں آپ پر قربان ہوں، مجھے اس سفر میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ ان تھیلیوں میں 1 تھیلی وہ ہے جس میں آپ کے 1000 دینار ہیں اور دوسری تھیلی میں 1000 دینار ہے جو مجھے فائدہ ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کس طرح سے تجارت کی ہے کہ تمہیں 2 برابر فائدہ ہوا ہے؟ مصادف نے شروع سے آخر تک پورا ماجرا بیان کیا۔ یہ باتیں سن کر امام علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، تم نے قسم کھایا تھا کہ لوگوں سے غیر منصفانہ تجارت کریں گے۔ پھر آپ نے 1 تھیلی اٹھائی اور فرمایا، یہ میرا اصلی سرمایہ ہے۔ پھر آپ نے دوسری تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں ایسے غیر منصفانہ سود کا محتاج نہیں ہوں، اب تم اس پیسے سے جو بھی چاہو کرو اور اس کی گناہ اپنے سر ڈال لو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے مصادف، جان لو کہ حلال مال کمانے سے بہت زیادہ آسان کام تلوار سے لڑائی کرنا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجیے، سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 خرداد 21 ذی القعدہ اور 21 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس ذی القعدہ سن 687 ہجری قمری کو دمشق کے دانشور اور طبیب ابن نفیس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے پھیپھڑوں میں گردش خون کے نظام کو دریافت کیا۔ ابن نفیس نے اپنے وطن ہی میں اسلامی علوم حاصل کیے اور اس زمانے کے معروف دانشوروں سے علم طب بھی حاصل کیا اور وسیع مطالعے اور تحقیقات کے بعد اس علم میں مہارت حاصل کی۔ علم طب پر ابن نفیس کی معروف کتاب شرح تشریح القانون ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے پھیپھڑوں میں گردش خون کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں اور یہ مسئلہ انہوں نے یورپی دانشور میگوئل سرویٹ سے 300 سال قبل پیش کیا۔ اسی بنا پر بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ سرویٹ نے پھیپھڑوں میں گردش خون کا نظریہ ابن نفیس سے لیا ہے۔ ابن نفیس کی ایک اور معروف کتاب الشامل ہے جس میں جراحت یا سرجری پر بحث کی گئی ہے۔ اکیس جون 1905 عیسوی کو فرانس کے معروف فلسفی جان پال سارٹر پیرس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم فلسفے میں حاصل کی اور فرانس کی مختلف یونیورسٹیوں میں تدریس کے شعبے سے منسلک رہے۔ ان کا شمار فلسفے کے نظریے موجودیت کے مکتب کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ فلسفے کے اس مکتب میں انسان کے سماج اور اجتماعی مسائل سے تعلق کو مسترد کیا گیا ہے۔ سارٹر کو سن 1964 میں ان کی خدمات کے عوض نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ کیوبا میں چینی کی جنگ، ہستی و نیستی اور مکھیاں جان پال سارٹر کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے سن 1980 میں وفات پائی۔ اکیس جون 1908 عیسوی کو روس کے معروف موسیقار نکولے ریمسکی کورساکوف کا انتقال ہوا۔ انہیں بچپن ہی سے موسیقی سے شدید لگاؤ تھا۔ کورساکوف نے اپنے دور کے موسیقی کے بڑے بڑے اساتذہ سے استفادہ کیا اور پھر ان کا شمار دنیا کے اہم موسیقاروں میں ہونے لگا۔ انہوں نے فن موسیقی کے شائقین کے لیے شہد کی مکھی کی پرواز، سونے کا مرغ، برفانی لڑکی اور شہرزاد جیسی گراں قد تخلیقات چھوڑی ہیں۔ اکتیس خرداد سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے معروف دانشور اور مجاہد ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے جارے عراقی فوجیوں سے جنگ کے دوران 49 برس کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا۔ شہید مصطفیٰ چمران نے ایران میں اپنی تعلیم کے دوران شاہی حکومت کے خلاف انقلاب میں بھرپور حصہ لیا اور جب اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ گئے تب بھی انہوں نے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لبنان چلے گئے جہاں امام موسیٰ صدر کے ساتھ مل کر صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع کی اور لبنان کے محروم طبقات اور فلسطینی آوارہ وطنوں کی امداد کے لیے تحریک محرومین کی بنیاد رکھی۔ شہید ڈاکٹر چمران سن 1357 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران واپس آ گئے اور وزیر دفاع کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے مختلف محاذوں پر صدامی فوجیوں نیز انقلاب دشمن باغی عناصر کے خلاف بھرپور اور مؤثر فوجی کاروائیاں انجام دیں۔ ان کی شہادت کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک پیغام میں فرمایا، ڈاکٹر چمران نے انتہائی خلوص کے ساتھ کسی سیاسی گروپ سے وابستہ ہوئے بغیر خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ انہوں نے بڑی سربلندی کے ساتھ زندگی گزاری اور سرفرازی کے ساتھ شہید ہوئے۔ اکیس جون سن 2020 عیسوی کو معروف شیعہ عالم دین، فلسفی، شاعر اور اسکالر طالب جوہری نے پاکستان کے شہر کراچی میں وفات پائی۔ وہ 27 اگست سن 1939 عیسوی کو ہندوستان کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مولانا طالب جوہری ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں شہید آیت اللہ باقر الصدر کی شاگردی اختیار کی۔ ان کے ہم عصر علماء کا کہنا ہے کہ مولانا طالب جوہری عراق کے بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کے ہم جماعت تھے اور علامہ ذیشان حیدر جوادی بھی ان کے ہم درس تھے۔ علامہ طالب جوہری اتحاد بین المسلمین کے زبردست حامی اور داعی تھے۔ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں مسالک میں انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علامہ طالب جوہری کو اپنے مخصوص انداز، لہجے اور خطابت کے باعث ایک الگ مقام حاصل ہو گیا تھا اور ان کی شام غریبہ کی مجلس برسوں تک پاکستان کے ریڈیو اور ٹی وی سے نشر ہوتی رہی تھی۔ ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے دینی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا اور کئی کتابوں کے وہ مصنف بھی تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه